بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور اللہ نے تمہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا ہے، پھر اس جوڑے سے اولاد اور اولاد اولاد قرار دی ہے، اور سب کو پاکیزہ رزق دیا ہے، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ آسمان و زمین میں کسی رزق کے مالک ہیں اور نہ کسی چیز کی طاقت ہی رکھتے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب قاسم رضی، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 72 اور 73 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات لائیو بھی سن سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی، آپ ہماری آرکائیو کے ذریعے سے بھی ہماری نشریات، ہماری خبریں اور دوسرے پروگرام ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمیں اب پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا۔ گرد و پیش میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، اہم موضوعات پر تفصیلی خبریں اور سیاسی تبصرہ۔ گرد و پیش کے بعد حسب معمول پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ سامعین، آئین صحافت حسب معمول ہماری شام کی نشریات میں شامل ہے، اور آپ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پروگرام کے بعد آئین صحافت سماعت فرما سکیں گے۔ آئین صحافت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارہ نور۔ منارہ نور کے بعد حالات حاضرہ کے تجزیات پہ مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی، معاف کیجیے گا، شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کو مختلف الخیال لوگوں کا منفی اتحاد قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ اور سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے انڈونیشیا کے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کو مختلف الخیال لوگوں کا منفی اتحاد قرار دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مختلف الخیال لوگوں کا ایک منفی اتحاد ہے، جس کا مقصد موجودہ حکومت اور اداروں پر دباؤ ڈال کر بدعنوانیوں کے مقدمات سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے طریقہ کار کے حوالے سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر پیپلز پارٹی پہلے پیچھے ہٹ گئی تھی اور اب مسلم لیگ نون نے بھی پسپائی اختیار کر لی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ لانگ مارچ کے مسئلے پر بھی اپوزیشن اتحاد کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب 11 جماعتوں پر مشتمل اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم آج مالاکانڈ کے علاقے بٹ خیلا میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری ریلیوں کی شکل میں مالاکانڈ پہنچ گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ آج کے جلسے میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریک نہیں ہوں گی۔ حکومت پنجاب نے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بابت امریکہ کو سخت خبردار کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے اتوار کی شب اپنے ایک متنازع اور معنی خیز بیان میں حکومت پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ممبئی حملوں میں ملوث ذکی الرحمان لکھوی کے کیس میں شفافیت کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے امریکی وزارت خارجہ کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ انتخابات میں شکست کھانے اور بلوے اور ہنگامے کرا کر عالمی برادری میں رسوا ہونے والی ٹرمپ انتظامیہ کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری عدلیہ پوری طرح خود مختار ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے لشکر طیبہ یا جماعت الدعویٰ کے سربراہ ذکی الرحمان لکھوی کو گزشتہ دنوں گرفتار کیا۔ ذکی الرحمان لکھوی پر سن 2018 کے ممبئی حملوں کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ ایسے وقت میں لشکر طیبہ کی حمایت کر رہا ہے جب یہ گروہ انتہائی خطرناک دہشت گرد گروہوں میں شامل ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں شیعہ مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہونے کے علاوہ اس گروہ کے القاعدہ، داعش، جماعت الاحرار، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل پر سماعت کرتے ہوئے حکومت کو سخت پھٹکار لگائی ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو زرعی قوانین سے پیدا ہونے والے بحران اور کسانوں کی تحریک کے معاملے پر سماعت کے دوران حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت پر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ حکومت اب تک مسئلے کا حل کیوں نہیں نکال سکی۔ سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف انڈیا کر رہے تھے، حکومت کو خبردار کیا کہ اگر اس نے نئے زرعی قوانین پر عمل درآمد پر روک نہ لگائی تو عدالت پر اس کے نفاذ کو روک دے گی۔ عدالت نے ایک بار پھر کہا کہ کسانوں اور حکومت کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے کر مسئلے کا حل نکالا جائے۔ عدالت نے حکومت پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ حکومت مسئلے کے حل کا حصہ ہے یا مسائل کا حصہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کسان تحریک کے دوران خودکشی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں صورتحال بے قابو نہ ہو جائے۔ ہندوستان میں کورونا سے اموات اور متاثرین کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے اور یومیہ اموات کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں طویل وقفے کے بعد کرونا سے اموات کی تعداد 200 سے کم ہو گئی ہے۔ پچھلے 4 دن سے نئے معاملے 20,000 سے کم رہے ہیں اور شفا یابی کی شرح میں اضافہ اور فعال معاملات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 161 متاثرہ افراد کی موت ہوئی، جس کے ساتھ اب تک کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 151,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ 26 دسمبر سے یومیہ 300 سے کم مریضوں کی اموات ہو رہی ہیں، جبکہ پہلے ان کی تعداد 300 سے 500 کے درمیان تھی۔ ہندوستان میں اموات کی شرح کم ہو کر 1.44% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 16,300 سے زائد نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,04,66,000 کو عبور کر چکی ہے۔ سامعین، ہندوستان میں برڈ فلو کے تیزی سے پھیلنے کی اطلاعات ہیں۔ برڈ فلو کے پھیلاؤ کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد قاسمی۔
ہندوستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جہاں دھیرے دھیرے اثر کم ہوتا جا رہا ہے، وہیں برڈ فلو کے پھیلنے کے خطرے نے دہلی سمیت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ دہلی سمیت 9 ریاستوں مہاراشٹر، کیرلا، راجستھان، مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، ہریانہ، گجرات اور اتر پردیش میں برڈ فلو کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پرندوں کے مرنے کی تازہ خبروں کے درمیان مذکورہ 9 ریاستوں کے سیمپل پازیٹو پائے گئے ہیں۔ دہلی کی سنجے جھیل میں 27 بطخوں کے مرنے کے بعد حکام نے جھیل کو الرٹ علاقہ اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ دہلی کے 14 پارکوں میں 91 کوے بھی مرے ہوئے پائے گئے تھے، جس کے بعد مرکزی اور ریاستی حکومتیں پوری طرح الرٹ ہو گئی ہیں۔ دہلی نے پرندوں کی درآمدات پر پابندی لگا دی ہے اور ایشیا کے سب سے بڑے پولٹری مارکیٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا کہ دہلی حکومت نے غازی پور پولٹری بازار کو عارضی طور پر بند کرنے کے بعد بستہ بند اور پروسیسڈ میٹ کی درآمدات روک دی ہے۔ دہلی کی غازی پور مرغا منڈی اس وقت ویران دکھائی دے رہی ہے، دکانیں بند ہیں اور پنجڑے خالی پڑے ہیں۔ اگرچہ غازی پور منڈی میں ابھی تک برڈ فلو کے کوئی بھی معاملے سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن احتیاط کے طور پر اس منڈی کو 10 دنوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ غازی پور ہول سیل پولٹری مارکیٹ کے صدر حاجی صلاح الدین قریشی نے کہا کہ ہم برڈ فلو کے خطرے کے پیش نظر مرغا بازار بند کرنے کے حکومت کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ آزاد پرندے درختوں اور عمارتوں پر بیٹھے ہیں جن پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اور انہی پرندوں سے زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ کئی مقامات پر مشکوک پرندوں کو برڈ فلو بیماری کے پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر مار کر دفن یا نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ دہلی سمیت ملک کے چڑیا گھروں پر نظر رکھی جا رہی ہے اور حالات کا قریب سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مویشیوں کے پالنے کی وزارت کے مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے کہا کہ برڈ فلو کو لے کر ملک میں بے چینی کا ماحول ہے، ایسے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے وطن کے ہمدرد انسانوں کو نشانہ بنائے جانے کو اسلامی اقدار کے منافی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے دہشت گردانہ حملے میں ایوان صدر کے ایک ترجمان کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان کے بڑھتے ہوئے تشدد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیام امن کی پابندی کے جذبے کے برخلاف بے گناہ عوام کے قتل کے در پہ ہیں۔ افغانستان کے صدر نے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں سے کہا ہے کہ وہ اس جرم کے ذمہ دار عناصر کا پتہ لگانے اور قرار واقعی سزا دینے کی کوشش کریں۔ اتوار کو پبلک پروٹیکشن آفس کے ترجمان ضیاء ودان کی گاڑی کو کابل کے کارتا نو علاقے میں مقناطیسی بم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ اور ان کے دو ساتھی ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ نے اس ملک میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کا ذمہ دار طالبان کو قرار دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں نے طالبان کے رکن ہونے کا کھل کر اعتراف کیا ہے۔ افغانستان کے صوبہ فاریاب پر طالبان کے حملے میں 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فاریاب پولیس نے اعلان کیا ہے کہ طالبان گروہ نے صوبے کے شیرین تگاب اور خواجہ سبز پوش اضلاع پر میزائلی حملہ کیا تھا، جس میں 2 عام شہری اور 1 فوجی ہلاک ہو گیا جبکہ 10 عام شہری زخمی ہوئے۔ طالبان کے میزائلی حملے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملے ایسے عالم میں جاری ہیں کہ 12 ستمبر سے قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات شروع ہوئے تھے، جو ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے ہیں، تاہم اب تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے انڈونیشیا کے مسافر طیارے کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے۔ جکارتا سے ہمارے نمائندے کے مطابق حکام نے بتایا ہے کہ غوطاخوروں نے بحیرہ جاوا میں ایک مقام پر طیارے کا ملبہ دکھائی دینے کی اطلاع دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ حکام کے مطابق پانی شفاف ہونے کی وجہ سے طیارے کے جو حصے دکھائی دیے ہیں ان میں فیوز لیک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اور ایئر کرافٹ رجسٹریشن کے حصے ہیں۔ قبل ازیں ریسکیو ٹیموں نے پانی سے جسموں کے حصے، کپڑوں کے ٹکڑے اور دھات کے اسکریپ نکالے تھے۔ واضح ہے کہ انڈونیشیا کی نجی ایئر لائن کا مسافر بردار طیارہ جکارتا سے پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 62 مسافر سوار تھے۔ حکام نے طیارے حادثے کی وجوہات کے بارے میں تاحال کچھ نہیں کہا، تاہم کہا ہے کہ یہ طیارہ بڑا پرانا تھا اور پرواز سے پہلے اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار حکومت کی حیثیت سے اور آزادانہ طریقے سے فنی معاملات کی تحقیقات کے دائرے میں یوکرینی طیارے کو پیش آنے والے سانحے کے سلسلے میں جواب دہ ہے اور شکست خوردہ عناصر کے جعلی دباؤ اور سیاست بازی کا شکار نہیں ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کو صحافیوں کے ساتھ اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں یوکرین کے طیارے کو پیش آنے والے سانحے کے بارے میں کہا کہ اس سانحے کے ملزمین کے سلسلے میں عدالتی مراحل انجام پا رہے ہیں اور آئین کے مطابق اس کا سلسلہ سنجیدگی کے ساتھ جاری ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شیکاگو معاہدے کی 13ویں شق کے مطابق ایران طیارہ سانحے کے ایک سال بعد تکنیکی رپورٹ پیش کرنے کا پابند تھا اور یہ کام انجام بھی پا گیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران نے پوری تفصیل اور باریکی سے یوکرینی طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے بارے میں رپورٹ پیش کی، لیکن بعض جانے پہچانے شکست خوردہ عناصر کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس موضوع کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں اور اس کو حل نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورینیم کی 20% افزودگی کے لیے ایرانی حکومت کے پروگرام کے بارے میں یورپی ٹرائیکا کے بیان کے بارے میں کہا کہ یہ ممالک نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایٹمی سمجھوتے کی خلاف ورزی کے امریکی جرم میں شریک ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یورپی ممالک بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت ایران ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد میں کمی کے سلسلے میں جو کچھ کر رہا ہے وہ ایٹمی سمجھوتے کے تحت اور اس بین الاقوامی سمجھوتے کی 26ویں اور 36ویں شقوں کے عین مطابق ہے۔ جنوبی کوریا کے وفد کے دورہ تہران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ دورہ سول پر تہران کی واجب الادا رقم کے بارے میں انجام پایا ہے اور یہ کہ جنوبی کوریا میں ایران کا منجمد سرمایہ فوراً ایران کو لٹایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، خبریں آپ نے سنی اور اب پیش خدمت ہے ایک تجزیاتی رپورٹ۔ ذلت اور رسوائی کا قلادہ پہننے والے امریکی سر ٹرمپ کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس درمیان امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پلیوسی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ خود اپنی معافی کا فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ سی بی ایس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایوان نمائندگان کی سربراہ نے کہا ہے کہ امریکی آئین کے مطابق ٹرمپ خود کو تو معاف کر سکتے ہیں، لیکن امریکی قوانین کو متاثر کرنے والے جرائم پر وہ خود کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ صرف وفاقی نوعیت کے جرائم میں خود کو معاف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، تاہم ریاستی نوعیت کے جرائم کے حوالے سے انہیں از خود معافی اخذ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، بناوری انہیں ریاست نیو یارک میں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سربراہ نینسی پلوسی نے اس سے پہلے ارکان کانگریس کے نام ایک خط ارسال کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پیر کے روز ایوان میں پیش کی جائے گی۔ کانگریس میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک کے علاوہ ایوان نمائندگان کے ارکان ایک قرارداد کے ذریعے نائب صدر مائک پنس سے یہ مطالبہ کرنے والے ہیں کہ وہ آئین کی 25ویں ترمیم کو استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کو برطرف کر دیں، تاہم یہ قرارداد لازم الاجرا نہیں ہوگی۔ امریکی آئین کی 25ویں ترمیم کے تحت صدر کی نااہلی یا جسمانی اور نفسیاتی مشکلات کی وجہ سے کابینہ کے ارکان انہیں برطرف اور نائب صدر کو اختیارات تصویب کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس کی عمارت پر کیے جانے والے حملے کے بعد ان کے مواخذے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں کے ایک بڑے ہجوم نے بدھ کے روز کانگریس کی عمارت پر اس وقت حملہ کر دیا تھا جب وہاں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج اور منتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے ارکان کا مشترکہ اجلاس ہو رہا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں ارکان کو جان بچانے کے لیے چھپنا پڑا تھا۔ ایوان کی کارروائی کئی گھنٹے تک معطل رہی تھی اور کم سے کم 6 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ایک عہدیدار ریان مک کارتھی نے کہا کہ وزارت دفاع منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر بھی تشدد کے دوبارہ پھوٹ پڑنے اور ممکنہ خطرات سے مطلع ہے اور اسے اس حوالے سے خاصی تشویش بھی لاحق ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق حال ہی میں کانگریس کی عمارت کے قریب سے اسلحہ لدا ایک ٹرک بھی پکڑا گیا ہے، جس سے 6 جنوری کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک سانحے کے خدشات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے پارلیمانی لیڈر چیک شومر نے بھی کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کانگریس اور دیگر اہم عمارتوں پر دوبارہ حملے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 دی 27 جمادی الاول اور 11 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس جمادی الاول سن 1178 ہجری قمری کو معروف محدث عبدالکریم بن احمد حلبی نے وفات پائی. وہ موجودہ شام میں واقع شہر حلب میں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور اپنے دور کے معروف ترین محدثین میں شمار کیے جانے لگے. احمد حلبی نے اصول فقہ، تفسیر اور حدیث کے علاوہ اپنے زمانے میں رائج دیگر اسلامی علوم اپنے والد اور دوسرے بزرگ اساتذہ سے حاصل کیے تھے. کہتے ہیں کہ جوانی میں ہی ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن اس امر نے ان کو مایوس نہیں کیا. وہ پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہو گئے اور علم حدیث کے ارتقاء میں مشغول رہے. احمد حلبی نے متعدد تالیفات چھوڑی ہیں. گیارہ جنوری سن 1880 عیسوی کو برطانوی شاعر ایڈورڈ فٹس جیرالڈ کا انتقال ہوا. وہ 31 مارچ سن 1809 کو پیدا ہوئے تھے. انہیں مشرقی زبانوں، خاص طور پر فارسی ادب میں بہت زیادہ دلچسپی تھی. انہوں نے دو معروف ایرانی شاعروں عمر خیام اور عبد الرحمن جامی کے شعری مجموعوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا. ایڈورڈ فٹس جیرالڈ نے وصیت کر دی تھی کہ ان کے سنگ قبر پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، ہم نہیں. گیارہ جنوری سن 1647 عیسوی کو فرانسیسی موجد ڈینس پیپن پیدا ہوئے. انہوں نے نوجوانی میں ہی تکنیکی اور صنعتی کاموں میں دلچسپی لی اور بھاپ کے انجن کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی. بالآخر ڈینس پیپن نے بوائلر ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی. ڈینس پیپن نے اس کے ذریعے دباؤ بڑھنے کے نتیجے میں بالا ترین نقطۂ ابال یا بوائلنگ پوائنٹ کو ثابت کیا. گیارہ جنوری سن 1992 عیسوی کو الجزائر کے مسلمانوں کی وسیع تحریک کے بعد صدر شاذلی بن جدید نے استعفیٰ دے دیا. شاذلی بن جدید کو سن 1979 میں الجزائر کے صدر ہواری بومدین کی وفات کے بعد 5 سال کے لیے صدر منتخب کیا گیا تھا. سن 1988 میں وسیع پیمانے پر شورشوں کے بعد شاذلی بن جدید نے ملکی آئین میں نظر ثانی کرنے اور اصلاحات انجام دینے کا وعدہ کیا، جس کے نتیجے میں سیاسی پارٹیوں کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی. ان حالات میں اسلامک سالویشن فرنٹ ستمبر سن 1989 میں منظر عام پر آیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں افراد کو اپنا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا. جون سن 1990 کے مقامی انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے 30 سال سے برسر اقتدار پارٹی قومی محاذ آزادی کو اقتدار چھوڑنا پڑا. مئی اور جون 1991 میں عام ہڑتال کے نتیجے میں شاذلی بن جدید کو اسمبلی کے نئے انتخابات کرانے پڑے. دسمبر سن 1991 کے اسمبلی کے انتخابات میں اسلامک سالویشن فرنٹ کی نمایاں کامیابی نے مغربی دنیا اور خاص طور سے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لیے مغرب نواز الجزائری فوج نے ان انتخابات کے نتائج کو کالعدم قرار دیتے ہوئے شاذلی بن جدید کو استعفی دینے پر مجبور کر دیا۔ بائیس دہ سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کے حساس ترین دور میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انقلابی کونسل کی تشکیل کا فرمان صادر کیا۔ اس کونسل کا اہم ترین فریضہ شاہ کی حکومت کے خلاف عوام کی تحریکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اسلامی انقلاب کے اہداف کو آگے بڑھانا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک فرمان جاری کر کے فرمایا، مسلمان ایرانی عوام کا مطالبہ صرف یہی نہیں ہے کہ شاہ چلا جائے اور شاہی نظام حکومت ختم ہو جائے، بلکہ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل تک جو قوم کی آزادی و خود مختاری اور سماجی عدل و انصاف کی ضامن ہے، ایرانی قوم کی جد و جہد جاری رہے گی۔ صرف ایک ایسی عادل اسلامی حکومت کی تشکیل کے ذریعے ہی، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو اور جس میں پوری قوم کی نمائندگی ہو، زراعت، اقتصاد اور ثقافت کے شعبوں میں شاہی حکومت کے غلط اقدامات کی تلافی اور کمزور اور محنت کش طبقوں کے مفاد میں ایران کی تعمیر نو کی جا سکتی ہے۔ بائیس دہ سن 1388 ہجری شمسی کو ایران کے ایٹمی سائنسداں اور تہران یونیورسٹی کے فزکس پروفیسر ڈاکٹر مسعود علی محمدی کو تہران میں دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ 50 سالہ ڈاکٹر مسعود محمدی کو صبح اپنے گھر سے نکلتے وقت ریموٹ کنٹرول سے بم کا دھماکہ کر کے شہید کیا گیا۔ وہ ایران میں طبیعیات میں ڈاکٹریٹ کرنے والے پہلے طالب علم تھے اور دسیوں اہم مقالے انہوں نے لکھے۔ ڈاکٹر علی محمدی کو سن 1386 ہجری شمسی میں نمایاں کام انجام دینے پر خارزمی بین الاقوامی فیسٹیول میں ایک اہم شخصیت کا انعام بھی دیا گیا۔ نیز بنیادی تحقیقات انجام دینے پر دوسرا مقام حاصل کیا۔ ایرانی ایٹمی سائنس دانوں پر حملہ کرنے والوں کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعتراف کیا تھا۔ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، پروگرام کے آغاز میں افغانستان اور پاکستان کی گزشتہ ہفتے کی بعض اہم خبروں کا خلاصہ پیش ہے. امریکی وزیر خارجہ کے بیان پر حکومت افغانستان کا رد عمل، امریکہ کی طرف سے امن معاہدے پر عمل نہ کرنے کے بارے میں طالبان کا موقف، ملاقات کے لیے زلمے خلیل زاد کی درخواست پر اشرف غنی کا منفی جواب، افغانستان کی حکومت اور پارلیمنٹ کو درپیش بجٹ کا چیلنج، امریکی دوغلے رویے کو بند کرنے کا افغانستان کی سینٹ کا مطالبہ، بعض پاکستانی اعلی عہدیداروں سے امریکہ کے خصوصی نمائندے کی ملاقات، افغانستان کے صوبہ لوگر میں واقع فاب شینک فوجی اڈے سے امریکی فوجیوں کا انخلا، افغانستان میں انتقال اقتدار کی واحد راہ حل انتخابات پر تاکید، پاکستان میں لوگوں کے قتل عام میں داعش کے ساتھ دہشت گردوں کا تعاون، اور پاکستان پر افغانستان میں طالبان کو اسلحے سے لیس کرنے کا الزام. سامن، یہ تھی افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کی خبریں، اور اب پیش خدمت ہے ان میں سے کچھ منتخب خبروں کی تفصیل. افغانستان کے صوبہ لوگر کے مقامی حکام نے بتایا ہے کہ امریکی فوجیوں نے صوبے میں واقع فوجی اڈے فاب شینک سے، جو صوبہ لوگر میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے، انخلا کر دیا ہے، اور اب یہ فوجی اڈہ افغان فوج کے اختیار میں ہے. لوگر میں فوجی عہدیداروں کے مطابق امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہونے سے پہلے مذکورہ فوجی اڈے پر امریکہ کے 600 خصوصی فوجی اہلکار موجود تھے، لیکن اب یہاں امریکہ کے 300 فوجی موجود ہیں. اس فوجی اڈے پر حالیہ برسوں میں 18,000 تک غیر ملکی فوجی رہے ہیں. اگرچہ افغانستان کے صوبہ لوگر میں سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے سے امریکی فوج کا انخلا ہو گیا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فوجی انخلا کے اثرات کیا ہوں گے. فاب شینک فوجی اڈے سے امریکی فوج کے انخلا کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ امریکی فوج نے فاب شینک فوجی اڈہ افغانستان کی سرکاری فوج کو دیا ہے تاکہ اس طرح افغانستان میں اپنے کچھ اخراجات کم کر سکے، خاص طور سے اس لیے کہ اس فوجی اڈے پر اسے افغان فوج کے اختیار میں دیتے وقت صرف 300 امریکی فوجی باقی تھے۔ امریکی فوج اپنے فوجیوں کو فاب شینک فوجی اڈے سے دوسرے فوجی اڈوں میں بھیج کر افغانستان میں اپنے اخراجات کم کرنا چاہتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکی فوج صوبہ لوگر کے فاب شینک فوجی اڈے سے انخلا کر کے بتدریج افغانستان سے اپنے فوجیوں کو نکالنا چاہتی ہے۔ امریکہ نے فروری سن 2020 میں طالبان کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے میں سال 2020 کے آخر تک افغانستان سے اپنے تمام فوجیوں کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس نے اپنے وعدے کی طرف توجہ نہیں دی ہے۔ امریکہ کی اس وعدہ خلافی سے قطر میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات پر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں نہتے لوگوں پر ہونے والے حملے ڈونالڈ ٹرمپ کی حمایت سے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ترکی کے اے نیوز ٹی وی چینل کو دیے اپنے انٹرویو میں کہا کہ صوبہ بلوچستان میں شیعہ ہزارہ برادری کے خلاف منصوبہ بند حملے سمیت سارے ملک میں نہتے لوگوں پر ہونے والے حملے خطرناک تکفیری گروہ داعش کے ساتھ دیگر دہشت گرد گروہوں کے تعاون سے ڈونالڈ ٹرمپ کی حمایت سے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خاص دہشت گرد گروہ موجود ہیں جو صوبہ بلوچستان میں ہزارہ برادری کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی اور ان منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ پاکستان میں عوام کے قتل عام کے لیے داعش کے ساتھ دیگر دہشت گرد گروہوں کے تعاون کے بارے میں وزیراعظم عمران خان کا بیان ان خطرات میں شامل ہے جو گزشتہ کئی برس سے اب تک پاکستان کو لاحق ہیں۔ سعودی عرب سمیت بعض عرب ممالک اور امریکہ کی حمایت سے مغربی ایشیا میں جنم لینے والے داعش گروہ کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نقطہ آغاز اور تمرکز گزشتہ 10 سال کے دوران شام اور عراق تھے، لیکن بتدریج اس حمایت کے جاری رہنے سے داعش کے جرائم کا دائرہ جنوبی اور مشرقی ایشیا سمیت دنیا کے دیگر علاقوں تک پھیل گیا۔ پاکستان اور افغانستان ان ممالک میں شامل تھے جہاں داعش گروہ اپنے اور اپنے علاقائی اور غیر علاقائی حامیوں کے اہداف کے حصول کے لیے داخل ہوا، لیکن حالیہ برسوں میں اس گروہ نے ان دونوں ممالک میں متعدد جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں امریکہ کی طرف سے داعش کی حمایت کا ایک مقصد بدامنی کو جواز بنا کر افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھنے کا بہانہ تلاش کرنا ہے۔ امریکہ کا ایک خود ساختہ جواز افغانستان میں امریکی دعوے کے مطابق غیر ملکی فوجیوں کو حاصل ہونے والی کامیابی بھی ہے، جو اس کے خیال میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی سے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان میں لشکر جھنگوی اور سپاہ صحابہ جیسے انتہا پسند گروہوں کی مدد سے داعش کا اصل نشانہ شیعہ مسلمان ہیں۔ ان گروہوں نے شیعہ مسلمانوں کے خلاف اپنی آئیڈیولوجی اختیار کی ہے۔ البتہ داعش گروہ نے عراق، شام اور دنیا کے دیگر ممالک میں حالیہ برسوں کے دوران عام لوگوں کے خلاف جرائم و جارحیت کے راستے پر گامزن رہتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ دیگر ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو بھی اپنے حملوں کا نشانہ بناتا ہے۔ عراق اور شام میں سنیوں اور ازدیوں کا قتل اسی بات کا واضح ثبوت ہے۔ اگرچہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا دورہ کوئٹہ اور وہاں حال ہی میں داعش کے حملے میں شہید ہونے والے کانکنوں کے شیعہ ہزارہ برادری کے سوگوار افراد سے ملاقات کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے سراہا ہے، لیکن لوگوں کو عمران خان سے علامتی اقدامات سے بالا تر اقدامات کی توقع ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے پاکستان پر ملک میں تخریبی کارروائیاں انجام دینے کے لیے طالبان گروہ کو دھماکہ خیز مواد فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر امر اللہ صالح نے الزام لگایا ہے کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں طالبان کے حملوں اور بم دھماکوں میں پاکستان کا بالواسطہ ہاتھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان افغانستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے طالبان گروہ کو دھماکہ خیز مواد فراہم کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں ایک دوسرے پر الزام تراشی، دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کا دائرہ بڑھنے میں ایک مؤثر ذریعہ رہی ہے۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی کے اس عمل میں پاکستان سے زیادہ افغانستان کا کردار رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں جنگ اور اس کا جاری رہنا کابل حکام کے لیے افغانستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا الزام پاکستان پر لگانے کا اچھا ذریعہ ہے۔ افغانستان کے نائب صدر نے پاکستان پر افغانستان میں بدامنی کی حمایت کا الزام ایسے حالات میں لگایا ہے کہ حالیہ مہینوں میں، خاص طور سے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دورہ افغانستان کے بعد، امید تھی کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں پائی جانے والی کشیدگی کسی نہ کسی حد تک کم ہو جائے گی اور باہمی اعتماد سازی کی کوششیں کی جائیں گی، خاص طور سے اس لیے کہ عمران خان نے افغان صدر محمد اشرف غنی کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ افغان امن کے عمل میں مدد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ طالبان گروہ کے سیاسی شعبے کے سربراہ ملا عبد الغنی کی سربراہی میں حال ہی میں اس گروہ کے اعلیٰ سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور یہ دورہ عمران خان کے اسی وعدے پر عمل کے سلسلے میں تھا۔ طالبان گروہ کے سیاسی وفد کے دورہ پاکستان کے دوران ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو فلم نشر ہوئی، جس میں ملا عبد الغنی پاکستان میں واقع ایک کیمپ میں کچھ زخمی طالبان سے ملاقات اور گروہ کے ارکان سے خطاب کرتے نظر آئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے ذریعے اس ویڈیو اور کراچی میں ایک ہسپتال میں زخمی طالبان سے ملاقات اور دیگر ملاقاتوں کی تصدیق کی گئی، جس سے افغان حکومت اور عوام بہت زیادہ برہم ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین، معاف کیجیے گا، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے بعض اخبارات کی اہم سرخیاں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار ایران کی سرخی ہے، 20% افزودگی، ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد میں کمی کا سلسلہ ہے، صدارتی دفتر کے سربراہ کا بیان۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ کی سرخی ہے، پلوسی نے ٹرمپ کے مواخذے کی سمت قدم بڑھایا، مواخذے کی کامیابی یا ناکامی پر ڈیموکریٹس میں اختلاف۔ روزنامہ الشرق الاوسط کی سرخی ہے، اسرائیل کرونا ویکسین کا انتظام کرنے سے بھاگ رہا ہے، فلسطینی انتظامیہ کا الزام۔ اور سامعین، اب کچھ اخبارات کی خبروں پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ ایران سے شائع ہونے والے اخبار کیہان کی سرخی ہے، امریکہ کی گرم سردی، اقتدار کی پرسکون منتقلی کی امید نہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ 2 سال پہلے، گرمیوں سے پہلے، امریکہ نے سعودی عرب کے پیسوں سے سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر ایران کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اسے ہاٹ سمر کا نام دیا تھا۔ قائد انقلاب اسلامی نے دشمن کے اس مہنگے پروجیکٹ کی ناکامی پر کہا تھا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ پابندیوں اور بد امنی کے ذریعے ملک میں اختلافات پیدا کریں اور کچھ لوگوں کو سڑکوں پر اتار دیں، اور اس مشن کا نام بھی ہاٹ سمر رکھا تھا۔ لیکن اس کی گرمی تو بہت اچھی گزری۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایک اور جگہ فرمایا تھا کہ غور کریں، دشمن کے منصوبہ ساز ادارے کتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کے نائب صدر کہتے ہیں کہ ہر جمعے کو تہران میں نظام کے خلاف مظاہرہ ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ نہیں ہے، ہفتہ ہے۔ دوسری یہ کہ تہران نہیں، پیرس ہے۔ اب ایران میں امریکہ کے ہاٹ سمر کی خواہش کو 2 برس گزر چکے ہیں اور امریکہ ایک گرم سردیوں کے موسم سے گزر رہا ہے جہاں کسی بھی وقت تشدد کا دورہ شروع ہو سکتا ہے۔ سمعین، اخبار القدس العربی کی سرخی ہے، مغربی میڈیا نے کس طرح عراق کی تباہی میں کردار ادا کیا۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ بلا شبہ مغرب نے عراق کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری کے حیران کرنے والے اعداد و شمار موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ٹی وی چینلوں پر ان حقائق کی جھلک تک نہیں ملتی، کیونکہ مدفون اور جلی ہوئی لاشیں ہماری کاروں کی فروخت روک دیں گی، اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر اس سے غرور میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کی۔ یہ سطریں ڈیوڈ ایڈورڈز کی گارڈین آف پاور نامی کتاب سے اقتباس ہے، اور اس کا ذکر اس لیے یہاں کیا جا رہا ہے تاکہ قاری عراق میں مغربی میڈیا کی جرائم سے واقف ہوں جن کی گواہی خود مغربی دانشوروں نے دی ہے۔ مغربی میڈیا کی 3 جھوٹ عراق کی تباہی میں بے حد مؤثر ہیں۔ ایک تو یہ کہ عراق میں عام تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، دوسرے یہ کہ 9/11 کے حملے میں عراق ملوث ہے، اور تیسرے یہ کہ عراق کا القاعدہ سے تعلق ہے۔ سامعین، اب اور یہ 3 جھوٹ مغربی میڈیا نے بولے ہیں۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، ہماری ثقافت مختلف، بی جے پی تامل ناڈو میں دیگر مذاہب سے خوف نہیں پیدا کر سکتی کہ نیوزی اخبار دی ہندو، کسان زراعتی قانون کی کاپیاں جلائیں گے۔ روزنامہ خبریں، امریکہ اپنے تحفظات دہشت گردی کی بھارتی منصوبہ بندی کے لیے رکھے دفتر خارجہ۔ سوئین، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، درد یا تلخی کا اظہار۔ اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ ہار اسمبلی الیکشن کی تلخ تجربات اور ہماچل پردیش میں پارٹی کے ممبران اسمبلی کی بی جے پی میں شمولیت سے جنتا دل متحدہ اور بی جے پی کے درمیان تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے جنتا دل متحدہ کے لیڈروں اور اب نتیش کمار وشتن رام مانجھی کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ بہار این ڈی اے میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ الیکشن میں گیم ہو گیا، کس کو نقصان اور کسے فائدہ ہوا، یہ حقیقت سامنے آ گئی۔ کمی تھی تو حقیقت کے اعتراف اور اس کے اظہار کی، وہ کسر بھی پوری ہو گئی۔ اب انجام کی باری ہے، بی جے پی خاموش ہے اور حلیف پارٹیاں بول رہی ہیں، بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا۔ کون دوست اور کون دشمن، کھل کر سامنے آنا باقی ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے، حکومت اور اپوزیشن اختلافات میں درپیش سیاسی چیلنجز۔ اخبار لکھتا ہے کہ ملک کے سیاسی درجہ حرارت میں کمی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ 2 اہم سیاسی رہنما عمران خان اور نون لیگ کے سربراہ نواز شریف اپنے سخت موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کسی تیسرے فریق کے لیے بھی معاملہ ٹھنڈا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت بھی بار بار فوج کا نام اپنے دفاع میں سیاسی وجوہات کے باعث استعمال کر رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں نواز شریف اور پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان حکومت ختم کرے، پی ٹی آئی حکومت اختیارات کی خواہاں ہے جو اس کی حکومت کی حمایت کرے۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ مبصرین کا اصرار تھا کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی بڑی سیاسی قوتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کی تقسیم کا کردار ادا کرنا نہیں چاہتی جس سے ادارے متنازع بنے۔ مبصرین کا ماننا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کسی بڑے ادارہ جاتی مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، تاہم یہ وہی راستہ ہے جو پیچیدہ سیاسی مسائل حل کر سکتا ہے جس سے قوم شدید پریشان ہے۔ سامعین، اب کچھ سرخیاں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو بعض نیوز ایجنسیوں کی ہیں۔ نیوز ایجنسی 18 کی سرخی ہے، مہاراشٹر میں بھی پہنچا برڈ فلو، پر بھنی کے پولٹری فارم میں 800 مرغیوں کی موت سے مچا ہنگامہ۔ اس کے علاوہ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے، فیصلہ کن وقت ہے، گھنٹے گھٹنے ٹیک دیں یا پھر مافیا کے خلاف ڈٹ جائیں عمران خان۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافہ سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام مینارۂ نور، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام زاویہ نگاہ۔ زاویہ نگاہ ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے۔ حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام مینارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے آفاقی نظریات کی روشنی میں آپ سامعین سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھنے میں مزید معلومات میں اضافے اور مفید ثابت ہوگا۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ اسلامی انقلاب سے پہلے سرزمین ایران نے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ ہزاروں سالہ شہنشاہیت اور مطلق العنان حکومتوں نے ایران کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ سرزمین ایران پر مسلمانوں کی تاریخ اگرچہ پرانی تھی، لیکن اسلامی اور انسانی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ حکمران مسلمان تھے، لیکن اسلامی قواعد و ضوابط کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ہزاروں سالہ شہنشاہیت کے آخری دور میں حکمرانوں کی عیش پرستی اور مغرب نوازی سے ایران ادبی، مذہبی، تعلیمی، نیز اقتصادی لحاظ سے زوال پذیری کی جانب تیزی سے گامزن تھا۔ ظلم و استبداد کا دور دورہ تھا، صدائے حق کا انجام پھانسی، گولی اور زندان تھا۔ علماء کرام کی توہین معمول اور خواتین کی عصمتیں غیر محفوظ تھیں۔ اس معاشرے میں عورت کو ایک کھلونے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ رسم و رواج، فیشن پرستی، اوریانیت اور بےہودگی کو رواج اور پردے، نیز اسلامی اقدار کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ ان تمام مسائل و مشکلات کا خاتمہ کرنے کے لیے ملت اسلامیہ ایران کو ایک رہبر اور صالحانہ قیادت کی ضرورت تھی۔ روشن فکر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد اگرچہ موجود تھی، لیکن ظلم و استبداد کے آگے ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ اس شیطانی نظام کے خلاف زبان کھولنے والوں کو گولی اور پھانسی کا تحفہ دیا جاتا، اور عوام بھی تحریک آزادی سے نااشنا تھے۔ اس وقت ملت ایران کو ظالم کے مقابلے میں جرت، ہمت اور عزم و استقلال کی ضرورت تھی، ایک نڈر رہبر کی ضرورت تھی۔ خداوند عالم نے ملت ایران کے اس درد کا مداوع کر کے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مقام و منزلت عطا کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی سیاست کے افق پر عظیم رہنما کی حیثیت سے ابھرے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا اور ظلم و جبر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے، اور ملت ایران کو راہ حقیقت سے آشنا کیا، اسلام کے اصول اور تحریک آزادی سے آگاہ کیا۔ اس زندہ و پائندہ شخصیت نے اسلامی حکومت کی تشکیل کا عالمی نظریہ پیش کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اسلامی حکومت صرف ایک خطے تک محدود نہ رہا۔ روشن فکر علماء کرام نے امام خمینی کی قیادت میں ظالم حکومت کے خلاف درپردہ سرگرمیاں پہلے مرحلے میں شروع کی۔ رہبر اور روشن فکر طبقے کی انتھک کاوشوں سے انقلابی نظریات کی ترویج میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہوا۔ شہنشائیت کی جڑیں اکھڑنے لگیں اور چند سالوں کے بعد یہ تحریک 11 فروری 1979 کے دن کامیاب ہوا۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرد واحد کا نام نہیں بلکہ ایک مکتب کا نام ہے۔ اس مکتب میں لاکھوں جوانوں نے تربیت حاصل کر کے طاغوت اور شہنشائیت اور ڈکٹیٹر حکومتوں کا مقابلہ کیا۔ اس مکتب نے انسانیت کی ڈوبتی کشتی کو کنارے لگایا اور سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا جگا کر انہیں ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ اس مکتب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر معمولی اور آفاقی شخصیت کے حامل تھے، جنہوں نے بغیر ساز و سامان ید اللہ فوق ایدیہم پر یقین محکم رکھ کر ظالم اور جابر پہلوی حکومت کا مقابلہ کیا۔ 16 سالہ طویل جلاوطنی اور جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا سامنا کیا، لیکن قوم کی خدمت گزاری، اسلام و مسلمین کی سرفرازی اور مظلومین عالم کی حمایت سے دستبرداری کا نام تک نہ دیا اور اس لاقانونیت، جہریت، خوف اور دہشت کے آگے نہ کبھی جھکے اور نہ کبھی بکے۔ عالم اسلام کے اس عظیم رہبر و رہنما نے ملک میں وحدانیت کا پرچم بلند کیا، دعوت حق اور انسانیت کی بقا کی خاطر اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا کر کہا کہ ہمارا دین ایک ایسا مکتب ہے جو انسان کی اس طرح تعلیم و تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنے خداوند عالم کے سوا کسی طاقت یا فکر یا نظریے کے آگے نہیں جھکتا، لہذا آپ اپنے ملک کے مسئلے کو کسی بھی طرح ہاتھ سے نہ دیں اور اپنی اور دوسروں کی آزادی و خود مختاری کا دفاع کریں۔ اس سلسلے میں لالچ، خوف، خود پرستی سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ وہ اقدار ہیں جو بدبختی اور پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی ولولہ انگیز قیادت نے اسلامی حکومت اور انقلابی نظریے کو روز افزوں پروان چڑھایا۔ غیور اور باہمت ملت نے اس قیادت پر مکمل اعتماد کیا اور من و ان اس قیادت کے ساتھ جڑ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 17 فروری 1979 کو شاہ ایران ملک سے فرار ہو گیا اور 11 فروری 1979 کے دن اسلامی انقلاب کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع پذیر ہوا اور ملک میں ہزاروں سالہ شہنشائیت کا پردہ چاک ہو گیا اور سرزمین ایران پر حکومت الہی قائم ہو گئی۔ سامن، انقلاب مخالف اسلام دشمنوں نے اس انقلابی تحریک کو کچلنے کے لیے سازشوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ اقوام عالم کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن نے اس انقلاب کو کبھی شیعہ، کبھی خمینی، کبھی کرسی اور کبھی ایران سے منسوب کرنے کی کوشش کی، اور اس انقلاب کو انسانی حقوق، خاص طور پر حقوق نسواں کے خلاف قرار دیا، لیکن دشمن کی تمام تر کوششیں ایک ایک کر کے ناکام ثابت ہوئیں۔ یہ تحریک دن بدن ترقی کی منازل تیزی کے ساتھ طے کرتی رہی۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اس انقلاب نے دشمن کی سازشوں کا قلا کما کر کے ترقی کے مراحل طے کیے۔ یہ انقلاب ایرانی سرحدوں تک باقی نہیں رہا، بلکہ دنیا بھر میں اس انقلاب کی کرنیں پھیل چکی ہیں۔ اسی انقلاب کی بدولت دنیا کے مختلف ملکوں میں الہی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک آفاقی شخصیت تھے، آپ کے افکار و نظریات آفاقی تھے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا، ہمارا انقلاب کوئی ظالم انقلاب نہیں ہے، یہ ایک انسانی قیام ہے، اسلامی قیام ہے، ہم کتاب اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ گیر اور آفاقی شخصیت کا نام ہے، جس نے بلا لحاظ مسلک و ملت اسلام و مسلمین کی سرفرازی کے لیے اپنے فرائض انجام دیے۔ آپ ایک ایسے سیاستدان تھے جن کے کارناموں سے دنیا بھر کے سیاستدان انگشت بدندان رہ گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نظیر استاد، عالم باعمل اور اتحاد کے بانی تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کے لیے وقف کر دیا تھا، جس کی اعلیٰ مثال فلسطینی عوام کی حمایت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے چند ماہ بعد سب سے پہلے یوم القدس کا تاریخ ساز فتویٰ جاری کر دیا اور بلا لحاظ مسلک و ملت مسلمانان عالم کو ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہونے کی پرزور تلقین کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی دلی تمنا تھی کہ مسلمان فروئی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جمع ہو جائیں۔ آپ نے لا شرقیہ لا غربیہ اسلامیہ اسلامیہ کا نعرہ لگا کر امت مسلمہ کو متحد کرنے کی انتھک کوشش کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد و وحدت رحمان کی طرف سے ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مجسمہ اخلاق تھے۔ آپ نے اپنے رہبر اعلیٰ پیغمبر گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس اخلاق حاصل کیا۔ آپ آئمہ معصومین اور رسول خدا کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ قرار دیتے تھے۔ آپ عالمی سوچ رکھتے تھے، آپ کے افکار و نظریات آفاقی تھے۔ آپ کی گفتگو، آپ کی تحریر، آپ کا کردار و عمل آفاقیت کی نشانی تھا۔ آپ اپنی آخری سانس تک مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہے اور مستضعفین اور مظلومین جہان کے لیے ایک مسیحا کے طور پر ابھرے۔ آپ فرماتے تھے، مسلمانوں کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیمات قرآنی اور سیرت آئمہ اطہار سے منہ موڑ کر غیروں کے جھنڈے تلے اپنے آپ کو جمع کر لیا ہے۔ اگر مسلمان کلمہ توحید کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں تو ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزاری۔ آج کے پروگرام میں ہم حسب معمول گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے چند ایک اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پاکستان میں شہید کانکنوں کی تدفین، بحرین ایک بڑے جیل میں تبدیل، رہبر انقلاب اسلامی کا تازہ خطاب۔
جناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات ملاحظہ کی، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے رہبر انقلاب اسلامی کے تازہ خطاب کے حوالے سے، جس میں آپ نے مختلف سیاسی مسائل اور اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی مسائل کے حوالے سے ایران کے موقف اور پالیسیوں کو بیان کیا ہے۔ اس پر ہم اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے، لیکن آغاز کر رہے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان سے، کہ جہاں گزشتہ دنوں خونخوار داعشی دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے کانکنوں کی تدفین عمل میں آئی اور اس موقع پر رقت آمیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے. ہمارے ساتھیوں نے اس حوالے سے ایک مختصر سی رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
شہید کانکنوں کی نماز جنازہ کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں ادا کی گئی, جس میں لواحقین, اہل علاقہ, بعض بزرا اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تاہم لواحقین کے شدید مطالبے کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے تدفین سے پہلے کوئٹہ جانے اور ان کی دل جوئی سے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے شہدا کی تدفین 6 روز کی تاخیر سے انجام پائی. شہدا کی تدفین کے لیے وزیر اعظم کی آمد کے مطالبے کو وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کیے جانے پر پاکستان بھر میں شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے تدفین کے بعد شہیدوں کے اہل خانہ کو ایک تعلیمی ادارے میں بلا کر ملاقات کی اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا. انہوں نے مختلف دہشت گرد گروہوں کے گٹھ جوڑ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم لشکر جھنگوی اور داعش جیسے گروہوں کا خلاقمہ کریں گے اور ان کی حکومت ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے گی. واضح رہے کہ 3 جنوری کو دہشت گردوں کے ایک ٹولے نے بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ میں واقع ایک کان میں کام کرنے والے تقریباً 14 شیعہ مزدوروں کو شناخت کے بعد اغوا کیا اور کچھ دور لے جا کر ان میں سے بعض کو ذبح اور بعض کو گولیاں مار دی تھیں, جس کے نتیجے میں 10 کانکن شہید ہو گئے تھے جبکہ 3 کو انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا.
سانحہ مچھ میں شہید ہونے والے کانکنوں کی کوئٹہ میں تدفین احوال آپ نے ملاحظہ کیا. اور اب ذکر کریں گے بحرین کا. بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ ملک کو ایک بڑے جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے. انہوں نے ملک میں سیاسی تشدد اور بدامنی کے واقعات, خاص طور سے حکومت کی جانب سے روا رکھے جانے والے سلوک پر شدید رد عمل اظہار کیا ہے. ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں.
بحرین کی اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحرین میں چھوٹے چھوٹے جیل خانے آل خلیفہ حکومت کی مخالفت کرنے والے بحرینی شہریوں سے بھرے ہوئے ہیں, جس کی بنا پر بحرین ایک بڑی جیل میں تبدیل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہر ملک کے عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے, مگر بحرین میں کسی کو حکومت کے خلاف بولنے تک کی اجازت نہیں ہے اور اس ملک میں عوام کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ بحرین پر ایک ڈکٹیٹر حکومت مسلط ہے جو عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے, اس لیے اسے کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. بحرین میں فروری 2011 سے آمریت مخالف تحریک جاری ہے اور اس ملک کے عوام سعودی عرب کی حمایت یافتہ شاہی حکومت کے خاتمے اور ایک متعدل جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں. بحرین کی شاہی حکومت سعودی فوج کے تعاون سے ملک میں جاری عوامی تحریک کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, جس کے دوران درجنوں بحرینی شہری شہید اور ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں. بحرین کی شاہی حکومت نے ہزاروں سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کو جیلوں میں بند کر دیا ہے اور انہیں بے بنیاد الزامات کے تحت سزائے موت اور طویل المدت قید سزائیں سنائی, جن میں آمریت مخالف سیاسی جماعت کے سرکردہ رہنما شیخ علی سلمان بھی شامل ہیں, جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے.
جناظرین, بحرین کی صورتحال کے حوالے سے بحرین کی اسلامی تحریک کے سربراہ شیخ عیسیٰ قاسم کا انتباہ اور تشویش رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. رب آتے ہیں آج کے گفتگو کے سیگمنٹ کی طرف. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے گزشتہ دنوں 19 قوم کے عوام کے تاریخ ساز قیام کی مناسبت سے قوم سے خطاب کیا. ٹیلی ویژن کے ذریعے نشر کیے جانے والے اس خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی, خاص طور سے ایران امریکہ تعلقات, ایٹمی معاہدے کی صورتحال اور ایران کے علاقائی کردار کا ذکر کیا. ان تمام موضوعات پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے تناظر میں ایران کی آئندہ کی پالیسیوں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر محسن رضائی صاحب. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب سورب کمار شاہی صاحب، میں دونوں حضرات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز کریں گے اسٹوڈیو سے۔ ڈاکٹر محسن رضائی صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر محسن رضائی صاحب، اس رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ دنوں خطاب کیا، ایک پالیسی بیان دی کہ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پالیسیز کا تعین کیا اسلامی جمہوریہ ایران کی آئندہ کے حوالے سے، خاص طور سے جس میں انہوں نے مختلف موضوعات کا ذکر کیا۔ آپ کے خیال میں رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کے جو چیدہ چیدہ اہم نکات ہیں وہ کیا ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 11 شیعہ مسلمانوں کے شہادت پر میں تعزیت پیش کرتا ہوں، جنہیں تکفیری دہشت گردوں نے شہید کیا تھا۔ پاکستان کے پوری قوم کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے حالیہ خطاب میں بیان فرمایا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ اور حکومت نے کا اقدام، رہبر انقلاب اسلامی نے 4 بنیادی نکات بیان کیے۔ پہلا نقطہ آپ کا یہ تھا کہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں پابندی میں کمی کرنے کے پارلیمنٹ اور حکومت کے اقدام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اقدام قانونی اور صحیح تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یورینیم کی آفزودگی کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر امریکی ایٹمی معاہدے میں واپس آ جاتے ہیں اور اپنے سبھی وعدوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم بھی ایٹمی معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد شروع کر دیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ اگر امریکی ایٹمی معاہدے میں صرف اس لیے واپس آئیں کہ ہم اپنے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ہم عمل کرتے رہیں اور وہ کچھ نہ کریں تو یہ ہمارے نقصان میں ہے۔ رہبر نے فرمایا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکلا ہے، لہذا پہلے امریکی ایٹمی معاہدے میں واپس آئیں اور وہ ایٹمی معاہدے کی مکمل پابندی کریں، اور ان کا پہلا اقدام یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہمارے اوپر خسرانہ پابندیاں لگائی ہیں، دواؤں کی پابندی لگائی ہیں اور جو دیگر پابندیاں لگائی ہیں، انہیں وہ واپس لیں اور انہیں ختم کریں، اور اس کے علاوہ جو ہمیں نقصان پہنچا اس کا تاوان بھی وہ ادا کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ کرونا ویکسین کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ سے جو انہوں نے ویکسین ہے وہ ان کے ویکسین کی خریداری ایران میں ممنوع ہے اور اس کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
حال ہے اس کے حوالے سے جو نکات بیان کیے ہیں وہ آپ کے خیال میں کس قدر اہمیت ہے؟
رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے داخلی واقعات کے بارے میں بعض اہم نکات کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ کے جو ہیبت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ امریکہ جو ہے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم سامراجیت کے خلاف ہیں، ہم انسانی حقوق کی پابندی کرتے ہیں اور جمہوریت کے قائل ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ گزشتہ دنوں جو واقعات رونما ہوئے انہوں نے ثابت کر دیا کہ امریکہ کی جمہوریت ڈھکوسلا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ انسانی حقوق کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ کسی بھی سیاہ فام کو وہ مار دیتے ہیں اور اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ رہبر نے فرمایا کہ امریکہ جو ہے وہ اقتصادی لحاظ سے مفلج ہو گیا ہے، دسیوں لاکھ امریکی بے گھر ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ وہ ممالک جو امریکہ کو اپنا دوست اور کہتے تھے اور فخر سے اپنی دوستی کا بیان کرتے تھے، اب وہ جو ہیں وہ سلسلے میں احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔
اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، نئی دہلی اسٹوڈیو میں، جناب ڈاکٹر سورب کمار شاہی صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں اور بین الاقوامی امور پر کافی ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر سورب کمار شاہی صاحب، السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کی جو صورتحال پہ چند ماہ کے دوران پیش آئی ہے سیاسی طور پر، اس کو ایک رسوائی قرار دیا ہے، آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ کی جو سیٹ اپ میں جو تبدیلی آئی ہے، جو صورتحال وہاں بنی ہے، جو جس طرح کا انتشار اور افتراق وہاں پر سیاسی طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے، اگر آپ امریکن انٹرنل پولیٹکس کو دیکھیں اور آج سے نہیں کم پچھلے 25-30 کی پولیٹکس کو دیکھیں، تو ابھی اس ہفتے جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ یہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے پہلی دفعہ ہو رہا تھا، لیکن یہ چیزیں پہلے سے وہاں پہ موجود تھی. یعنی اگر ریئل سینس میں آپ امریکن سوسائٹی کے کانفلکٹس کو، اس کے کانٹراڈکشنز کو جاننا چاہتے تھے تو وہ آپ کو پہلے بھی نظر آتی. بہرحال یہ تھا کہ ایک پردے داری اس کے اوپر تھی، ایک جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک فساد جو ہے اس کے اوپر بنا ہوا تھا. وہ 6 جنوری کو فساد جو تھا، جو سامنے جو ایک پردہ تھا، وہ نوچ کے ہٹا دیا گیا. یعنی دنیا میں جو امریکہ نے ایک اپنا امیج کریٹ جو کیا تھا، اور اس امیج کو کریٹ کرنے میں جو اس کو سالوں لگے تھے، اور تمام چیزیں اس میں یوز کی گئی، جیسے ہالی ووڈ کا یوز کیا جاتا ہے، پاپولر کلچر کا یوز کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کی یوز کیا جاتا ہے اپنے ایک سافٹ پاور کو، سافٹ امیج کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. لیکن جو جرنلسٹ ہیں یا تمام اس طرح کے جو اسکالرس ہیں یا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کو پتا تھا کہ یہ جو وہاں کے سوسائٹی میں جو کانٹراڈکشنز ہیں یہ ابالے مار رہی ہے، اور یہ بس ایک چند لمحوں کی بات ہے کہ یہ پردہ جو ہے سامنے سے ہٹ جائے گا، اور وہ پردہ تاریخ کو ہٹ گیا.
بہت شکریہ.
اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو سب سے بڑی جو وہاں پہ ایک مشکل وہ یہ ہے کہ جنرل جو عوام ہے وہ پڑھی لکھی عوام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جیسے اگر آپ تھرڈ ورلڈ کہیں بھی جائیں، آپ ایران جائیں، انڈیا جائیں، پاکستان جائیں، کہیں بھی جائیں، ایک سائزیبل پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو امریکہ میں آپ پائی نہیں جاتی. تو یہ بڑا آسان ہے کہ ایک جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتا ہے اس میں بڑا آسان ہے وہاں کے لوگوں کو کنٹرول کرنا، اور جو ٹیکنالوجی کے تھرو، پروپاگینڈا کے تھرو اتنے سالوں سے ایک ان کو ایک ایکسپشنلزم کا ایک میڈیسن دیا، ان کو یہ بتایا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں ایکسپشنل ہے. وہ ایکسپشنلزم کا مکھوٹا تب ہٹ گیا جب لوگوں نے خود سے انفارمیشن کو ایک طریقے سے ایکسس کیا. جب انہوں نے ایکسس کیا انفارمیشن کو تو ان کو پتا چلا کہ ارے ہم سے بہتر صورتحال میں لوگ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں جنہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ غریب ملک ہیں. تو یہ جو کانٹراڈکشنز ہیں نا وہ اب اور باہر آئے گی، کیونکہ انفارمیشن سے جو کنٹرول تھا، ایک جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ تھا، وہ اپروچ بکھر رہا ہے. اور جتنا زیادہ انفارمیشن لوگوں میں آئے گا، یہ جو سوسائٹل کانٹراڈکشن ہے جو کیپٹلزم کی سوسائٹی، کیپٹلسٹ سوسائٹی کی ہوتی ہے، وہ اور باہر نکل کے آئے گی، اور ہم ایک جو گلف ہے وہ اور دیکھیں گے.
صحیح. بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد عباس صاحب. جیسا کہ سورب کمار شاہی صاحب نے کہا کہ امریکہ کا رول دن بدن کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، دنیا میں انفلوئنس کم ہوگا، امریکہ کے حال یا واقعات کے تناظر میں آپ امریکی کردار کو کیسا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟
اس وقت تو اگر امریکہ پہ نظر ڈالی جائے تو امریکہ ایک تو اپنی سرحدوں کے اندر ایک امریکہ ہے، اس کے علاوہ اس نے دنیا کے مختلف خطوں میں، مختلف حصوں میں اپنے پیر جما رکھے ہیں. اس طرح اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں پھیلا رکھا تھا، لیکن اب وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں وہ کمزور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خود اپنی سرحدوں کے اندر. آج امریکہ کے اندر جس طرح کا بحران ہے اور جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ ایک بھی امریکی ایسا ہوگا جو تشویش میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اس وقت تو کچھ واضح نہیں ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. ابھی ٹرمپ سے سب خوف کھائے ہوئے ہیں کہ وہ آخری دنوں میں پتہ نہیں کون سی کتنی بڑی حماقت کر دیں اور کتنا بڑا امریکہ کو نقصان پہنچا دیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی ڈر رہے ہیں کہ اگر ان کو برخاست کر دیا جائے وہ 25ویں اصلاح کی بنیاد پہ، تو ان کے حامی اس وقت امریکہ کے اندر کیا ہنگامہ کر دیں گے اور کیسا خلفشار کھڑا کر دیں گے، اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں امریکہ پھنسا ہوا ہے کہ جس کے پاس اس کو واضح اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ تو امریکہ کے خود اندر کی صورتحال ہے. اب اگر باہر آ جائیں، اور خاص طور پر اگر ہم مغربی ایشیا کی بات کریں، اسلامی جمہوریہ ایران اور پرشین گلف کی اگر بات کریں، تو یہاں پر جتنے بھی ممالک ہیں جو امریکہ کے بہت ہی قریبی اتحادی رہے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ امریکہ اب کسی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس سے دیگر ممالک خوف کھائیں. یعنی اگر امریکہ کے خیمے میں کوئی ملک شامل ہیں تو وہ محفوظ ہے. اب ان کو بھی اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو گیا. ایک تو امریکہ عسکری طور پر کمزور ہوا ہے, کوئی جنگ لمبے عرصے تک جاری رکھنے کی اس کے پاس توانائی نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات, امریکہ اقتصادی طور پر بہت کمزور ہوا ہے, اس وجہ سے اب وہ اپنے اتحادیوں کی مدد کرنے کے بجائے اتحادیوں کی جیب خالی کر دیتا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد. چنانچہ آپ ٹرمپ کے دور میں ان کے بیانات آپ دیکھ لیجیے, انہوں نے اپنے اتحادیوں کے سلسلے میں, عرب اتحادیوں کے سلسلے میں خاص طور پر جس طرح کے بیان دیے ہیں. تو یہ امریکہ کا مستقبل ہے. جیسا کہ سورب کمار شاہی صاحب نے کہا کہ امریکہ سمٹتا جائے گا, اس کا رول سمٹتا جائے گا.
بہرحال رہبر انقلاب اسلامی کے بیان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آپ نے ہمارے ماہرین کے خیالات ملاحظہ کیے. ہم سب جانتے ہیں کہ عراق کے اندر عدم استحکام پھیلانے والے امریکہ کے اقدامات ہی کی وجہ سے یہ پورا علاقہ آج تک بدم چلا رہا ہے, اور یہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے کہ جس نے, وہ واحد ملک ہے کہ جس نے امریکہ کے عدم استحکام پھیلانے والے اقدامات کے مقابلے میں اقدامات انجام دیے, اس کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے, چاہے وہ غزہ سے لے کر اور یمن تک کی صورتحال ہو. اس تمام اس کے اندر امریکی سازشوں کا اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے اور عملی طور پر اس کو ناکام بنایا ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے. اور اس کی سب سے واضح مثال ہمارے سامنے عراق کی صورتحال ہے, جہاں امریکہ نے داعش کو کریٹ کیا اور اس کے بعد اس کو شام میں پروپوز کیا, اور اس کے نتیجے میں اس پورے ریجن کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بد امنی پھیلائی. اس کا مقصد اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنا تھا, لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے کس طریقے سے عراق اور شام کی قانونی حکومتوں کی مدد کی اور داعش جیسے فتنے کا خاتمہ کیا, یہ ایران کے استحکام ساز اور امن ساز اقدامات کی بیان دلیل ہے. آپ نے ہمارے ماہرین کے خیالات ملاحظہ کیے. میں تمام دوستوں سے جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی, خاص طور سے سورب کمار شاہی صاحب, ڈاکٹر محسن رضائی صاحب اور اسی طرح احمد عباس صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا, ہم ان کے شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہے. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت. Thank you.